أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. درود پڑھیے محمد وآل محمد. ہفتہ ولایت و عشرہ ولایت و ایام عید سعید غدیر، تمام حاضرین، تمام مومنین و تمام امت اسلامیہ کو و تمام راہروان راہ ولایت و امامت کو تبریک و تہنیت عرض ہے. خداوند تبارک و تعالی کا فرمان ہے قرآن کریم سورہ مائدہ آیا 3 میں، الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشونی. آج کفار کی مایوسی کا دن ہے، آج کفار تمہارے دین سے نا امید ہو گئے ہیں. فلا تخشوہم واخشونی، اب آپ ان سے نہ ڈریے، مجھ سے ڈریے. میں رائج ترجمہ اول میں مفہوم بیان کر رہا ہوں، آیت کے مفردات کی وضاحت کے بعد درست مطلب اسی آیہ کریمہ کا فلا تخشوہم واخشونی آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے گا. فلا تخشوہم واخشونی، اب ان سے نہ ڈریں بلکہ مجھ سے ڈریں. الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا ہے. واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت کو تمہارے لیے تمام کر دیا ہے، تام کر دیا ہے. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اسلام کو بطور دین تمہارے لیے پسند کیا ہے. فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف لإثم فإن اللہ غفور الرحیم. سورہ مبارکہ کی یہ آیات اور یہ آیہ کریمہ اہل سنت و امامیہ، مفسرین و علماء کے اتفاق سے شان نزول حجۃ الوداع ہے. بعض علماء نے ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خطبہ مقام عرفات میں بیان فرمایا، اس خطبے کے بعد یہ آیات کریمہ نازل ہوئی ہیں. و بعض علماء و مفسرین کے مطابق حجۃ الوداع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب خطبہ جحفہ جو خطبہ غدیر کے نام سے معروف ہے اس خطبے کے بیان کے بعد یہ آیات نازل ہوئی ہیں. ان آیات میں ان کی تفسیر میں اور ان کے شان نزول میں اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ حجۃ الوداع میں نازل ہوئی ہیں، لیکن خطبہ عرفہ کے درمیان دوران یا خطبہ جوفہ کے دوران یا اس کے بعد تمام علماء امامیہ اس بات پر متفق ہیں کہ خطبہ جوفہ و خطبہ غدیر کے بعد یہ آیات نازل ہوئی ہیں، و بعض علماء اہل سنت بھی اس قول سے اتفاق رکھتے ہیں کہ یہ آیات خطبہ غدیر کے بعد نازل ہوئی ہیں حجۃ الوداع کے دوران یا حجۃ الوداع کے اختتام پر. بعض علماء اہل سنت خطبہ عرفات کے بعد اس کا شان نزول قرار دیتے ہیں. یہ آیت مجیدہ جو آپ کی خدمت میں سرنامہ کلام قرار دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے فرمان صادر ہوا یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول جو کچھ اپنے پروردگار کی جانب سے آپ پر نازل ہوا اسے پہنچا دیجئے، ابلاغ فرما دیجئے. فَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے یہ پیغام نہ پہنچایا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَكَ، آپ نے اپنی رسالت کو انجام نہیں دیا، ابلاغ نہیں کیا، تبلیغ رسالت نہیں کی آپ نے. جس طرح اس آیہ کریمہ میں حکم ابلاغ ہے اس کے لب و لہجہ سے بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ اتنا مہم امر ہے جس کے لیے تاکید کے ساتھ پہلے فرمایا بلغ ما انزل الیک، اور پھر فرمایا کہ اگر یہ تبلیغ نہ ہوئی، فَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر یہ ابلاغ نہ ہوا، فَمَا بَلَّغْتَ، تو جو کچھ پہلے ابلاغ فرما چکے ہیں وہ بھی سمجھے کہ ابلاغ و تبلیغ نہیں ہوا. اگر یہ مطلب تبلیغ نہ ہوا، اس سے پہلے جو کچھ ابلاغ ہوا ہے وہ بھی بیان نہیں ہوا. وہ امر مہم جسے قرآن کریم نے ذکر فرمایا ہے اور روایات کے اندر ائمہ اطہار علیہم السلام نے ذکر فرمایا، امر ولایت ہے، ولایت امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام. خداوند تبارک و تعالی نے فرمان دیا رسول اللہ کو کہ ولایت علی، جانشین علی، جو نسب اللہ کی جانب سے ہے اور ابلاغ رسول اللہ کی جانب سے ہے، اللہ نے مقام ولایت پہ امیر المومنین کو منصوب فرمایا اور رسول اللہ کو حکم دیا کہ آپ اس کی تبلیغ فرمائیں. رسول اللہ کے قلب نورانی میں ایسا خدشہ، کھٹکا، خوف موجود تھا اس امر کی تبلیغ کے معاملے میں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ابلاغ فرمائیں، اللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا، جو کچھ آپ کو حکم ملا ہے آپ اسے تبلیغ فرما دیں۔ اس خوف کی وجوہات پہلے کئی دفعہ مجالس کے اندر مومنین کی خدمت میں بیان کی ہیں، خصوصاً نہج البلاغہ کے اندر امیر المومنین کے خطبات و فرامین کی روشنی میں کہ کیوں رسول اللہ کے قلب نورانی میں خوف محسوس ہوا اور حکم خدا کی تبلیغ میں یہ احساس پیدا ہوا کہ اگر یہ حکم خدا ابلاغ ہوا، لوگوں کی جانب سے رد عمل کا خدشہ ہے، وہ رد عمل جس سے رسول اللہ گویا اپنے نفس کے اندر ہچکچا رہے ہیں، اس رد عمل سے۔ نہج البلاغہ میں امیر المومنین علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے کہ وحی خدا کی تبلیغ میں اور مأموریت رسالت و نبوت کی انجام دہی میں رسول الہی و انبیاء الہی کے دل میں جو خوف پیدا ہوتا ہے وہ خوف نفس اور خوف جان نہیں ہوتا۔ اس سے پہلے بھی قرآن کریم میں مثالیں موجود ہیں جہاں مأموریت الہی بجا لانے میں انبیاء کے دل میں خوف پیدا ہوا ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے حکم سے فرعون کے مقابلے میں مبارزے کے لیے نکلے، فرعون نے جادوگر بلائے حضرت موسیٰ کے ساتھ مقابلے کے لیے، اور اس معرکہ میں لوگ بھی تھے، معمولی عوام بھی تماشا دیکھنے کے لیے، چونکہ فرعون نے اہتمام کیا تھا شہر کے اور دور دراز کے لوگوں کو تماشا کے لیے بلایا تھا، جادوگروں کو طلب کیا تھا، آل فرعون فرعونی حکومت کے حامیوں کو بلایا ہوا تھا، ایک بڑا اجتماع تھا جس کے اندر معرکہ پڑا جادوگروں میں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام میں۔ اور قرآن کا فرمانا ہے کہ جب جادوگروں نے پہل کی، اپنے جادو کے اثرات ظاہر کیے، رسیاں پھینکیں اور وہ سانپ دکھائی دینے لگیں، وہ رسیاں سانپ بنے نہیں، کیونکہ جادو رسی کو سانپ نہیں بنا سکتا، انسان کو سانپ دکھا سکتا ہے جادو، رسی پر جادو نہیں چلتا، انسان پر جادو چلتا ہے۔ رسی کا جادو کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، نہ لاٹھی پہ جادو ہو سکتا ہے، نہ رسی پہ جادو ہو سکتا ہے، نہ پتھر پہ جادو ہو سکتا ہے، زمین کے کسی جز پر جادو نہیں ہو سکتا، جادو انسان پر ہوتا ہے، اور انسان کے اندر جادو پذیر دو چیزیں ہیں جن پر جادو اثر کرتا ہے، اور صرف جادو ہی اثر نہیں کرتا بلکہ جادو کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں اثر کرتی ہیں، اور وہ ہیں خیال اور وہم۔ انسان کے اندر یہ دو چیزیں ہیں، وہم اور خیال۔ جادوگر انسان کی ان دو قوتوں کا سہارا لیتا ہے، ان دو کمزوریوں کا سہارا لیتا ہے، اور اسے وہم کے ذریعے، تخیل کے ذریعے جو چاہتا ہے دکھا دیتا ہے۔ جادوگروں نے یہی کیا، جادو کیا، اور جن ذہنوں پر، جن اوہام پر اور جن خیالات پر جادو کا اثر ہوا، انہیں وہ سانپ دکھائی دینے لگے، تھی وہ رسیاں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا معجزہ دکھانا تھا، عصا پھینکنا تھا اور لاٹھی کا سانپ بنانا تھا، وہ بھی بڑا سانپ، اژدہا۔ معجزہ لوگوں کے وہم اور خیال پہ اثر نہیں کرتا، معجزہ حقیقتاً لاٹھی کو سانپ بنا دیتا ہے۔ شعبدہ رسی کو سانپ نہیں بناتا، رسی کو سانپ دکھا سکتا ہے، انسان کو ایسا مقہور کر سکتا ہے، انسان کو ایسے طلسم میں مبتلا کر سکتا ہے، شوبدہ کمزور ذہن کو۔ اس لیے خواتین زیادہ جانسے میں آتی ہیں، مرد بھی آ جاتے ہیں جو اوہام پرست ہوتے ہیں اور خیال باف، خیال پرداز، خیالات کی دنیا میں زیادہ رہتے ہیں۔ جن کی عقل پر خیال کا غلبہ ہو، جن کی عقل پر وہم کا غلبہ ہو، انہیں آسانی سے شعبدہ باز جو چاہے دکھا سکتا ہے۔ لیکن معجزہ اثر کرتا ہے حقیقت کے اوپر، رسی کے اوپر، لاٹھی کے اوپر، اور لاٹھی کو حقیقتاً سانپ بنا دیتا ہے، اور دوبارہ سانپ کو حقیقی لاٹھی بنا دیتا ہے۔ معجزہ لوگوں کے حواس پر اثر انداز نہیں ہوتا بلکہ مادہ کائنات پر اثر انداز ہوتا ہے، زمین کے اجزاء پر اثر انداز ہوتا ہے، مٹی پر بھی اثر انداز ہوتا ہے، پانی پر بھی اثر انداز ہوتا ہے، لکڑی پر بھی اثر انداز ہوتا ہے، اس کی حیت و ماہیت کو معجزہ بدل دیتا ہے۔ معجزہ دکھانے والی شخصیت جو ارادہ کرے اس شے کو جو بنانا چاہے بنا سکتا ہے، لیکن بإذن الٰہی، بإذن اللہ، اللہ کے اذن و ارادے سے، اللہ کی قوت سے۔ اس موقع پر جب سحرا نے، جادوگروں نے رسیاں پھینکیں اور وہ لوگوں کو سانپ دکھائی دینے لگیں، لوگ نہیں ڈرے اور نبی خدا کے دل میں خوف آ گیا۔ اللہ کا فرمان صادر ہوا، لا تخف، اے موسیٰ خوف زدہ مت ہوں، ڈریے مت۔ اس خوف کی تفسیر اور توجیہ میں امیر المومنین علیہ السلام کا فرمان ہے کہ یہ خوف جان کا خوف نہیں تھا، نفس کا خوف نہیں تھا، موت کا خوف نہیں تھا موسیٰ کو، کہ کوئی سانپ، کوئی افعی کاٹ نہ لے مجھے، بلکہ یہ مخصوص خوف ہے جو انبیاء کے اندر، آئمہ کے اندر اور پیشواؤں کے دل میں پیدا ہوتا ہے، اور یہ خوف لاٹھیوں کا، رسیوں کا اور سانپوں کا نہیں، بلکہ امتوں کے بارے میں ہے، ان تماشبینوں کے بارے میں ہے، ان کی فہم کے بارے میں ہیں، ان کے فیصلوں کے بارے میں ہیں، ان کے ادراک کے بارے میں ہیں، ان کی سمجھ کے بارے میں ہیں، ان کے شعور کے متعلق ہے کہ اگر یہ جادو شعبدے اور معجزے میں فرق نہ کر سکے تو فرعون، ان کی تالیوں سے فرعون کی تائید ہو سکتی ہے، جہاں پر عوام قاضی بنا دیے جائیں اور نبی امتحان میں لال ڈال دیے جائیں، وہاں یہ خوف پیدا ہوتا ہے کہ جب نبیوں کے کاموں کو عوام نے سمجھنا ہو اور تائید کرنی ہو، اور ایک طرف جھوٹے شعبدہ باز اور ایک طرف معجزہ گر نبی، لیکن عوام کی تالیوں سے فیصلہ ہونا ہے، یہاں خوف آتا ہے۔ اگر عالم و جاہل میں مقابلہ ہو جائے اور عوام کو قاضی بنا دیا جائے اور عوام کی تالیوں سے اور نعروں سے فیصلہ ہونا ہو، یہاں پر انبیاء کا دل لرز جاتا ہے، یہاں پر پیشواؤں کا دل لرز جاتا ہے۔ اور خدا کی طرف سے حکم آتا ہے لا تخف، آپ خوف مت کھائیے، کہ اللہ آپ کو اس معرکے میں خدا کامیابی عطا فرمائے گا۔ اور ایسا ہی ہوا، اگرچہ بظاہر عوام نے جادوگروں کے حق میں تالیاں بجائیں اور موسیٰ کو بھی جادوگر کہہ دیا، لیکن آخر کار خداوند تبارک و تعالیٰ نے فرعون پر اور فرعونیوں پر حضرت موسیٰ کو غلبہ عطا فرمایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حجۃ الوداع میں اختتام حجۃ الوداع پر میقات جوفہ میں تشریف فرما ہوئے، حجاج صحابہ رسول اللہ کے ہمراہ حج سے فارغ ہو کر جب اس چوراہے پہ پہنچے جہاں سے اپنے اپنے ممالک اور اپنے اپنے بلاد اور اپنے اپنے شہروں میں تقسیم ہو جانا تھا انہیں، حضور نے وہاں پر ناگوار موسم میں گرمی کی شدت میں خطبہ بیان فرمایا، خطبۃ الغدیر، جو سابقہ سال روز غدیر جامعہ میں قرائت کیا تھا، فقط تلاوت کیا تھا مومنین کی خدمت میں، کہ وہاں رجوع کر سکتے ہیں. خطبہ ظاہراً مشرب ناب میں بھی چھپا ہے، وہ خطبہ وہاں بھی رجوع کر سکتے ہیں. تفصیل اس خطبے کی جس کا ایک جملہ ذاکروں کو پتا ہے اور خطیبوں کو، مومنین کی آگاہی کے لیے پورا خطبہ بیان کیا ہے کہ آگاہ ہو جائیں اس میں کیا موجود تھا خطبے کے اندر. اور اس خطبے میں نسب امیر المومنین کا حکم تھا، نسب ولی کا حکم تھا، کہ رسول اللہ اپنے بعد اپنا قائم مقام، اپنا خلیفہ، اپنا جانشین اللہ کے حکم پر امت کے سامنے منسوب فرمائیں، متعارف کروائیں، اور اس طرح ماموریت رسالت انجام دیں. قرآن کا فرمان ہے کہ رسول اللہ کے دل نورانی میں یہ خوف پیدا ہوا کہ ان عوام کے سامنے ولی منصوب کرنا ہے، حکم ولایت اعلان کرنا ہے، اگر یہ حکم ولایت کی طرف متوجہ نہ ہوئے، چونکہ ایک طرف رسالت ہے، نبوت ہے اور وحی، اور دوسری طرف جہالت ہے و جاہلیت اور دین آبائی، قریش کا دین، اسلام سے قبل کا دین، بعثت سے قبل کا دین، قبیلہ پرستی کا دین، قوم پرستی کا دین، اور وہ تاریخ کے لحاظ سے بہت کہنہ اور قدیم بھی نہیں ہے، بلکہ 23 سال پہلے تک یہ ساری قوم اس دین پر عمل پیرا تھی، اور 23 سال بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین الہی کا آخری حکم، تکمیل کنندہ حصہ بیان فرما رہے ہیں. دین آبائی سے جدا ہوئے، انہیں مجموعی طور پر 23 سال کا عرصہ لگا، البتہ نہ سب کو، وہ جو مکہ میں تھے انہیں 23 سال گزرے تھے دین آبائی سے دوری اختیار کیے ہوئے، اور جو مدینہ میں تھے انہیں 10 سال گزرے تھے آبائی دین سے دوری اختیار کیے ہوئے، بتوں کو چھوڑے ہوئے، جاہلیت کو ترک کیے ہوئے، جہالت کو ترک کیے ہوئے، اور آبائی سلسلوں اور سنتوں کو چھوڑے ہوئے ابھی 10 سال گزرے تھے، اور انہیں رسول اللہ آج دین الہی کا اہم ترین رکن ابلاغ فرما رہے ہیں. خوف یہ تھا کہ یہ رکن جو بیان کیا جائے گا، اگر ان کے شعور میں وہ بات نہ آئی، وہ پیغام نہ آیا، اور انہوں نے نہ سمجھا یا خود نہ سمجھا یا دوسروں کی مداخلت سے اگر یہ لوٹ کر دوبارہ جاہلیت کی طرف پلٹ گئے، اپنے آبائی سلسلے کی طرف پلٹ گئے، اس وقت کی صورتحال کا خوف رسول اللہ کے قلب نورانی میں تھا. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام لم یوجس، موسیٰ علیہ السلام خیفتن علی نفسے، موسیٰ اپنے نفس کے خوف میں مبتلا نہیں ہوئے رسیاں دیکھ کر، بل لغلبت الجحال ودول الضلال، جاہلیت کے غلبے سے ڈر گئے اور ضلالت کی حکومت سے ڈر گئے موسیٰ. کہ اس معرکے کے بعد، اس عوامی فیصلے کے بعد، اس عوامی رد عمل کے بعد، اس عوامی شعور کے امتحان کے بعد، اگر یہ عوام معجزہ میں فرق نہ کر سکے اور شعبدہ کو جدا نہ سمجھ سکے، نتیجہ غلبہ جاہلیت لغلبۃ الجہال و دول الضلال، گمراہ حکومتوں کے خوف میں موسیٰ مبتلا ہوئے، اور پھر موسیٰ کا خوف درست ثابت ہوا۔ رسول اللہ کے قلب نورانی میں یہی خوف تھا، لغلبۃ الجہال و دول الضلال، اعلان ولایت کے بعد اگر ان کے شعور میں یہ بات نہ آئی، نہ سمائی، جاہلیت کا غلبہ ہو جائے گا اور گمراہ حکومتیں قائم ہو جائیں گی، گمراہ دول برسر کار آ جائیں گے۔ اور تاریخ گواہی دیتی ہے کہ رسول اللہ کا یہ خوف درست ثابت ہوا۔ لوگوں نے اعلان ولایت سنا اور رد عمل فوری دکھایا، بخن بخن کیا، یہ جملہ آپ نے سنا ہوا ہے، مانا بھی کیا ہوا ہے آپ کے سامنے۔ بخن بخن کا ترجمہ عموماً ممبر سے غلط کیا جاتا ہے، مبارک ہو، بخن مبارک کو نہیں کہتے، نہ عربی میں کہتے ہیں اور نہ ہی فارسی میں کہتے ہیں، نہ کسی اور زبان میں۔ بخن کا ترجمہ مبارک نہیں ہے، فقط یہاں پنجابی اور سرائکی میں کہتے ہیں، بخن کا مطلب مبارک ہو، عربی لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے واہ واہ، بخن بخن واہ واہ۔ عرض کیا ہے کہ مبارک خود عربی لفظ ہے، عرب جب مبارک دیتے ہیں تو بارکہ کہتے ہیں، بارک اللہ، بارک اللہ فیکم، خود اسی لفظ سے مبارک عربی کا لفظ ہے، فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اللہ کو بخن بخن نہیں کہنا پڑتی، تبارک اللہ اور مبارک ہو دعا ہے کہ اللہ برکت دے، اللہ وسعت دے، اللہ گشائش دے، مبارک برکت سے ہے اور برکت وسعت کو کہتے ہیں، دعا ہے یہ۔ بخن بخن واہ واہ ہے، داد دینا، تحسین کرنا، سراہنا۔ اور رسول اللہ کو یہی خوف و خدشہ تھا کہ اعلان ولایت ہوگا اور ان کے شعور میں اس اعلان سے کیا نقطہ آئے گا، فوراً انہوں نے بخن بخن کیا، واہ واہ کیا، اور تب سے اب تک ولایت کے مقابلے میں رسول اللہ نے اعلان کیا، نام لیا تو بھی واہ واہ، اور بعد میں کسی عالم نے نام لیا تو بھی واہ واہ، اگر کوئی ذاکر تذکرہ کرے تو بھی واہ واہ، اگر کوئی خطیب ذکر کرے تو بھی واہ واہ، اور آج تک واہ واہ، ولایت کو فقط واہ واہ نصیب ہوا، بخن بخن۔ وہ سنت ان بزرگوں نے قائم کی وہاں پر غدیر میں، جوفا میں، پورے مجمع نے اس طرح دل کھول کے بخن بخن کی کہ اب تک 14 صدیوں سے ولایت کے نام پر فقط بخن بخن ہو رہا ہے، اور رسول اللہ کا خوف درست ثابت ہوا کہ یہ بخن بخن پہ ہی اس حکم خدا کو گزار کے چلے جائیں گے، اور جو کچھ اللہ کا مقصود ہے ان تک پہنچانا، ابلاغ کرنا، وہ اگر ان تک نہیں پہنچا، اس وقت جو صورتحال تھی وہ رسول اللہ کے قلب نورانی میں موجود تھی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جب رسول اللہ کو فرمایا یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، یہاں کچھ تفسیری نکات ہیں اور ضروری ہیں کہ مومنین کے سامنے بیان کیے جائیں، چونکہ قرآن کریم منتخب آیات مومنوں کے لیے نہیں ہیں، کہ باقی علماء کے لیے ہیں، مدارس کے لیے ہیں، حافظوں کے لیے ہیں، قاریوں کے لیے ہیں، اور چند آیات منتخب آیات یہ مومنوں کے لیے ہیں۔ یہ ہم نے خود یہ نظام بنا لیا ہے کہ چند آیات مومنوں کے لیے چن لی ہیں، جنہیں ہر مناسبت سے ذکر کر دیا جاتا ہے، جیسے آیہ استرجاع ہے، اگر کوئی فوت ہو جائے تو انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ ایک آیت ہے مردوں کے لیے، ہم نے اختصاص دے دیا، ہم نے مخصوص کر دیا، ورنہ اللہ نے مردوں کے لیے بیان نہیں فرمائی، تمام آیات زندہ لوگوں کے لیے ہیں، حی لوگوں کے لیے، مومنوں کے لیے ہیں، سب آیات قرآن کی، ہر آیت ہر فرد سے تعلق رکھتی ہے، سورہ فاتحہ سے لے کر آخر تک والناس تک، ہر آیت ہر لفظ قرآن کریم کا ہر فرد سے تعلق رکھتا ہے، اور ان آیات کے اندر اگر کوئی پیچیدگی محسوس ہوتی ہے کسی کو سمجھنے میں، البتہ نہ آیت میں تو نہیں ہے، سمجھنے میں ممکن ہے کسی کو پیچیدگی محسوس ہو، ان مجالے سے دین کے اندر انہی پیچیدگیوں کو دور کیا جائے، ذہنی الجھنوں کو ختم کیا جائے۔ چند آیات ہیں قرآن کریم کی جن کے بارے میں یہ الجھنیں ذہنوں میں ڈال دی گئی ہیں، ہیں تو نہیں، قرآن کریم میں ذرا برابر الجھن نہیں ہے، کتاب لا ریب ہے، لیکن سمجھنے والے، سمجھانے والے، وہ کبھی تفسیر و ترجمہ کے مقام پر، بیان کے مقام پر اس میں خود الجھتے ہیں، اور اپنے ساتھ چند اذہان دیگر بھی الجھا دیتے ہیں، ان الجھنوں کو دینی مجالس و محافل میں ختم ہونا چاہیے۔ ایک الجھن ایک آیہ تطہیر میں اور آیہ اکمال دین اور اتمام نعمت، جو آج میں نے اس مجلس متبرک کے لیے سرنامہ کلام آپ مومنین کی خدمت میں قرار دیا، الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کفار مایوس ہیں، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، یہ آیہ اکمال دین کے نام سے یہ آیت معروف ہے، آیہ اتمام نعمت کے عنوان سے یہ آیت جانی جاتی ہے۔ یہ آیہ کریمہ ایک بڑی آیت کا حصہ ہے، یہ نصف آیت ہے، اس سے پہلے وہ آیت بھی میں آپ کی خدمت میں پوری پڑھ دیتا ہوں تاکہ مضمون سے آگاہ ہوں کہ اس سے پہلا حصہ کون سا ہے۔ آیت 3 سورہ مبارکہ مائدہ کی آیت 3 ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ به والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما زکیتم وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام ذلکم فسق۔ یہ پہلا حصہ ہے آیت کا۔ دوسرا حصہ یہ ہے، الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشونی، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف لاثم فان اللہ غفور الرحیم۔ یہ مکمل آیہ کریمہ ہے قرآن کریم میں، تقسیم آیات کی اس طرح سے ہے کہ بعض اوقات مضمون ایک ہے اور جملے دو ہیں، آیتیں دو بنا دی گئی ہیں، بات ایک ہی ہو رہی ہے، ایک ہی مضمون ہے، اس کا ایک حصہ پہلی آیت میں ہے اور دوسرا حصہ دوسری آیت میں، تیسرا حصہ تیسری آیت میں، یا ایک ہی حصہ تین چار آیات، چھوٹی چھوٹی آیات کے اندر ہے، اس کی بھی حکمت ہے، اس کے اندر بھی راز ہے، سر ہے کہ ایک مطلب کو چھوٹے چھوٹے جملے بنا کر ذکر کرنا۔ آپ آج کل تو مشکل ہے، البتہ انگلش میڈیم سکولوں میں اردو انشاء نہیں لکھتے، اور ویسے بھی پاکستانیوں کو اردو سے نفرت ہے چونکہ قومی زبان ہے، پاکستانیوں کو کسی چیز سے اگر دور کرنا ہو اسے قومی ہونے کا درجہ دے دیں، اگر یہ پیسے سارے قومی عنوان قرار دیں پاکستانی پیسے سے نفرت شروع کر دیں گے چونکہ قومی ہے یہ، جب تک اپنے ہیں پیسے سے محبت ہے، اگر قومی ہو جائے پیسہ تو سارے پیسہ چھوڑ دیں گے، قومی زبان، قومی شاعر، قومی ثقافت، باقی جو قومی چیزیں ہیں پسند نہیں ہیں۔ ویسے اردو بولنا توہین سمجھتے ہیں اپنے لیے، پسماندگی کی علامت، معیوب ہے اگر کوئی اردو بولتا، اس کو بیٹی نہیں دیتے اس دولے کو جس کو اردو، جو اردو بولتا ہو، جب تک تن پہ لنڈا نہ پہنے اور زبان پہ لنڈا نہ بولے اس وقت سمجھتے ہیں ماڈرن نہیں ہے۔ لنڈا اسی کو کہتے ہیں نا کہ جو ایک قوم نے اتارا ہے دوسری قوم نے پہن لیا ہے، تو صرف تن سے اتری ہوئی چیز تو لنڈا نہیں ہے، دوسری قوم کی ہر چیز لنڈا ہے جو کوئی اور قوم اپنا لے، ان کا لباس اپنا لے تو وہ بھی لنڈا ہے، ان کی زبان اپنا لے تو بھی لنڈا ہے، ان کا سسٹم اپنا لے تو بھی لنڈا ہے۔ ایک قوم کا متروک نظام آپ اٹھا لیں، اس کا سکریپ آپ اٹھا لیں، یہ جتنی بھی گاڑیاں آتی ہیں ریفربش، وہ لنڈا ہے نا، یہ لنڈے کی گاڑیاں ہیں، لنڈے کی مشینیں ہیں، لنڈے کی ہر چیز، چونکہ کسی قوم نے بنایا، انہوں نے بنا کے استعمال کر کے متروک کر کے چھوڑ دیا، ہم اٹھا کے لے آئے، ہم نے اپنی موج بنائی ہوئی ہے، یہاں پر موجی قوم ہے نا۔ اردو میں یادش بخیر جب اردو پڑھاتے تھے اور اردو کے ٹیچرز موجود تھے، اساتید، اردو میں انشاء لکھواتے تھے، انشاء نویسی، اور اس میں قاعدے بتاتے تھے، لکھائی کے قاعدے، انشاء نویسی کے قاعدے۔ مجھے یاد ہے ابھی بھی اس اردو کے بزرگوار استاد کی باتیں، خدا مغفرت فرمائے ان کی، وہ بہت خوبصورت طریقے سے پڑھاتے تھے اردو، اور اس میں یہ تاکید کرتے تھے کہ کبھی بھی جملہ، بڑا جملہ مت بناؤ، اگر مطلب بڑا ہے تو جملہ بڑا نہ بناؤ، اس بڑے مطلب کو چھوٹے چھوٹے چند جملوں میں بیان کرو۔ ابھی شاید قرآن سمجھتے بھی نہیں تھے، ہم پڑھ تو لیتے تھے لیکن سمجھتے نہیں تھے، اور وہ بھی قرآن فہمی کا درس نہیں دے رہے تھے، اردو کا انشاء بتاتے تھے کہ لکھائی میں ہمیشہ یہ قانون ہے، یہ قاعدہ ہے، آپ جس زبان میں لکھ رہے ہو، بعض اوقات انسان کو لمبی بات کرنا پڑ جاتی ہے، ایک مفصل مطلب کہنا پڑ جاتا ہے، تو جتنا مطلب ہے اتنا جملہ نہ بناؤ، ایک صفحے کا مطلب ہے تو ایک صفحے کا جملہ نہ بناؤ، ورنہ کسی کے پلے کچھ بھی نہیں پڑے گا، بلکہ شاید ممکن ہے اگلے کو کوئی اور ذہنی تکلیف ہو سکتی ہے، وہ ہاسپٹل جا سکتا ہے آپ کا جملہ پڑھ کے، اور الجھ کے اس کے اندر کسی تکلیف میں مبتلا ہو سکتا ہے، نہیں سمجھ میں آتی باتیں، سیدھی سیدھی بات کرو، چھوٹے چھوٹے جملے بناؤ، اس بڑے مطلب کو تقسیم کرو، بات کو حصے بناؤ، اور ایک حصہ ایک جملے میں، پھر ایک حصہ ایک جملے میں، اور ان کو ترتیب کے ساتھ رکھو، اور وہ ترتیب بڑی خوبصورت ہو، آپس میں ایک ربط ہو اس کا ترتیب کا، پھر اس کے بعد یہ چھوٹے چھوٹے جملے اگر آپ عبارت میں لکھ کر کسی کے سامنے پیش کریں گے، آسانی سے آپ کا مدعا سمجھ جائے گا۔ خب یہ اسلوب ہے، چونکہ قرآن کریم عوامی زبان میں بیان ہوا ہے، قرآن نازل ہوا ہے، نازل ہونے کا مطلب قابل فہم بنایا گیا ہے، نازل ہونے سے مراد ایسے نہیں کہ اوپر بلند چھت پہ تھا وہاں سے اتارا گیا، جیسے جہاز میں کوئی چیز ہو اسے بنڈل کے ذریعے نیچے اتارا جائے، یا بارش جس طرح اوپر سے اترتی ہے اور نیچے آتی ہے، مکانی سفر طے کرتی ہے، یہ نہیں ہے نزول، جو ہمارے ذہنوں میں سادہ سا مفہوم بیٹھا ہوا ہے۔ نزول قرآن سے مراد یہ ہے کہ ہماری سمجھیں، ہماری سمجھ، ہماری فہم قرآن کے درجے اور لیول سے بہت نیچے ہے، اور قرآن کا درجہ چونکہ کلام الہی ہے بہت اعلیٰ ہے، بہت بلند ہے۔ ایک تو ہمیں بلایا گیا، تعالو، تم اوپر آؤ، ہم تو کیسے اوپر آئیں، اتنے بکرے قربانی کے کھا کے اوپر کیسے جائیں، ہم سے زمین پہ نہیں چلا جا رہا، اوپر کیسے جائیں ہم، اس لیے جب دیکھ لیا کہ یہ تو اوپر آنے والے نہیں ہیں، اوور ویٹ ہیں، بس اس لیے کہا کہ قرآن کو تمہارے لیے قابل فہم بنا دیتے ہیں، قرآن کو تمہارے لیے، تمہاری زبان میں، آپ کی زبان میں، آپ کی بول چال کی زبان میں، آپ کے روزمرہ کے محاورے کی زبان میں، قرآن کو اس زبان میں تبدیل کر دیتے ہیں، اسی کا نام ہے نزول۔ ہم نے قرآن کو نازل کیا تمہاری فہم اور تمہاری بول چال کے درجے تک لے آئے تاکہ سمجھ سکو۔ اور قرآن کریم کے بارے میں اللہ کا فرمانا ہے کہ ہم نے اسے آسان کیا ہے، لقد یسرنا القرآن، آسان بنایا، آسان ترین بنایا، ان پڑھ کو بھی اگر قرآن سناؤ تو سمجھ جائے گا، مثالیں نہ لگاؤ، آپ اپنی طرف سے قرآن کے اوپر کوئی چیز اضافہ نہ کرو، فقط قرآن بیان کر دو اسی طرح سے جس طرح سے اتارا گیا ہے، آپ دیکھیں گے ان پڑھوں کو بھی سمجھ میں آتا ہے۔ آپ کی مثالیں آپ کے سامنے موجود ہوں گی، دیکھا ہوگا آپ نے جنہیں معمولی کوئی تعلیم بھی نہیں ہے، لیکن جب قرآن کے مفاہیم اسی سادگی کے ساتھ جیسے قرآن میں ہیں اگر بیان کر دیے جائیں سمجھ جاتے ہیں، لیکن اگر تفسیریں پڑھ کے سنائیں، اقوال پڑھ کے سنائیں، قرآن کے نیچے فٹ نوٹ لکھے ہوئے پڑھ کے سنائیں، پھر ذہن الجھ جاتا ہے، پھر سمجھ میں نہیں آتی کہ کیا کہا جا رہا ہے اور مقصود کیا ہے۔ بعض اوقات بات کی حکمت کا تقاضا ہے، اللہ کی حکمت کا تقاضا ہے کہ ایک لمبا مضمون وحی کا چھوٹے چھوٹے جملے بنا کر، آیتیں بنا کر نازل بھی ہوئیں، تبلیغ بھی ہوئیں اور لکھی بھی گئیں، اسی طرح سے لکھی گئیں جس طرح جبریل امین لے کر آئے اللہ کی جانب سے، اور قلب نورانی رسول اللہ پر، رسول امین پر اتری وہ آیات، اور رسول اللہ نے امانت داری کے ساتھ اسے بیان فرما دیا اصحاب کے سامنے، شاگردوں کے سامنے، امت کے سامنے، اور انہیں لکھوا کے پھر دوبارہ سنا بھی ان سے، پہلے لکھواتے پھر پوچھتے کہ کیا لکھا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بیان کچھ اور کیا ہے، لکھ کچھ اور دیا ہو، اس تاکید کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ حضور قرآن لکھواتے، املا کرواتے، اور پھر دوبارہ ان سے سنتے بھی کہ بتاؤ کیا پڑھا ہے، کیا لکھا ہے تم نے۔ حکمت کا ایک تقاضا یہ تھا کہ مفصل مضامین چھوٹی چھوٹی آیات میں، آپ اگر قرآن کی تلاوت فرمائیں تو آپ کو بخوبی اندازہ ہوگا کئی صورتیں قرآن کی ایسے ہیں جو چھوٹی چھوٹی آیات پر مشتمل ہیں، اور کسی جگہ پر یہ طرز نہیں ہے، بلکہ دو باتیں، دو بالکل الگ سی باتیں ایک ہی آیت کے اندر بیان کر دی گئیں، اور ان دونوں باتوں کا، وہ دو آیتوں کا مطلب ہے، وہ دو الگ مضمون ہیں، ان مضامین کا آپس میں مضمون کے حوالے سے کوئی رابطہ نہیں ہے، لیکن ان دونوں کو دو جملوں میں یا دو پیراگراف میں نہیں بیان کیا، دو آیتیں نہیں بنائیں جیسے سورتیں ہیں قرآن کریم کی، چھوٹی مختصر ترین سورتیں بھی ہیں اور مفصل سورتیں بھی ہیں، سورہ عصر بھی ہے، سورہ کوثر بھی ہے، اور ان جتنی دیگر سورتیں ہیں چھوٹی چھوٹی، اور ان کے اندر چھوٹی چھوٹی آیات آدھے آدھے جملے کی، اور پھر آپ سورہ بقرہ بھی ہے، سورہ نساء بھی ہے، سورہ آل عمران بھی ہے، سورہ مائدہ بھی ہے، سورہ انعام بھی ہے، بڑی بڑی مفصل سورتیں بھی قرآن میں موجود ہیں، دونوں طرح کا کلام موجود ہے، مختصر بھی اور مفصل اور طولانی بھی۔ ایک ہی بات پانچ آیات میں، دس آیات میں تقسیم کر دی گئی ہے چھوٹے چھوٹے جملوں میں، اور مختلف باتیں ایک ہی آیت کے اندر، سورت کے اندر اکٹھی کر دی گئی ہیں۔ مثلا سورہ مبارکہ مائدہ، یہ آخری سورہ ہے قرآن کا، قرآن کریم کا آخری سورہ، پانچواں سورہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، پہلی سورت، پہلی آیت قرآن کریم کی جو نازل ہوئی وہ تیسویں پارے میں ہے، اور آخری آیت جو نازل ہوئی وہ کس پارے میں ہے، بھلے چھٹے پارے میں ہے، اور یہ ترتیب رسول اللہ کے فرمان سے ہوئی ہے، رسول اللہ کے فرمان سے یہ ترتیب رکھی گئی ہے۔ اب یہ نہیں کہیں گے یہ کسی بعد میں کسی حاکم نے یا کسی خلیفہ نے یا کسی پادشاہ نے یا کسی صحابی نے یہ ترتیب دی ہے، دلوائی ہے، بعد میں آنے والوں نے قرآن کی خدمات بہت انجام دی ہیں، لیکن وہ یہ نہیں ہے، ترتیب نہیں ہے، ترتیب صورت نہیں ہے، آیات کی تقسیم رسول اللہ کے حکم سے اور اللہ کے فرمان سے ہوئی ہے۔ رسول اللہ خود جب آیت نازل ہوتی اسی وقت فرما دیتے کہ اسے کہاں درج کرو، کن آیات کے ساتھ اور زمرے میں درج کرو۔ بسا اوقات صحابہ کو سمجھ بھی نہیں آتی تھی کہ یہ آیت مضمون کے لحاظ سے تو کچھ اور ہے، آپ کسی اور جگہ درج فرما رہے ہیں۔ رسول اللہ حکم دیتے کہ جیسا حکم ہے وہی کرو، آپ اجتہاد مت کرو، جو فرمان ہے اس پر عمل کرو، ویسا ہی لکھ دیتے تھے۔ پھر تاکید سے رسول اللہ اسے دیکھتے بھی تھے، معائنہ کرتے تھے کہ ایسا ہی لکھا ہے یا نہیں۔ جس طرح سورہ احزاب میں آیہ تطہیر ہے، دو مطلب، دونوں خاندان گرامی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہیں۔ خاندان رسول اللہ میں ازواج رسول اللہ ہیں اور خاندان رسول اللہ میں اہل البیت ہیں۔ دونوں کے متعلق دو باتیں ایک ہی آیت کے اندر لکھ دی گئیں، ایک خاندان رسول اللہ کا جس میں رسول اللہ کی ازواج بھی ہیں اور جس میں رسول اللہ کے اہل البیت بھی ہیں۔ اسی مضمون کے مطابق یہاں پر بھی اس آیہ کریمہ میں پہلا حصہ اس آیت کا وہ محرمات کے بارے میں ہیں، اور مومنوں کو حرام حیوانات و جانور جو تزکیہ نہیں ہوئے، ذبیحہ نہیں ہوئے، ان کے متعلق بتایا گیا ہے کہ یہ کھانا حرام ہے۔ اہل لاہور توجہ فرمائیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے خصوصی آیت نازل کی ہے، حرمت علیکم المیتا، میتا حرام ہے۔ میتا وہ جانور جو یا قابل ذبیحہ نہ ہو یا قابلیت رکھتا ہے لیکن اسے ذبح نہ کیا گیا ہو، مثلا گائے ہے، بیل ہے، قربانی کے لیے لائے اور بھاگ گیا، جا کے ٹرک سے لگا، وہیں مر گیا۔ مرنے کے بعد مومن نے ادھر ہی چھری پھیر دی جا کر، کیونکہ پیسے دیے ہوئے ہیں، اس نے تول میں آیا ہے، یہ میتا ہے، مر گیا، حرام ہو گیا، ختم، یہ نہیں کھانا۔ گدھا لاہور میں بھی حرام ہے، باقی دنیا میں تو ہے ہی ہے، لاہور میں بھی حرام ہے۔ کوئی مومن بتا رہے تھے کہ ابھی یہ قربانی کے دنوں میں لاہور والوں نے پہلی دفعہ حلال جانوروں کا گوشت کھایا ہے، چوک بنے ہوئے ہیں اس طرح کے، چونکہ کچھ لوگوں نے یہ ظلم کیا ہے، گدوں کا گوشت، گدوں کی کھالیں انہوں نے اتاری اور گوشت بیچا اور لوگوں کو یہ مصیبت میں ڈالا۔ حرمت علیکم المیتہ والدم، خون حرام ہے، خون حرام ہے، اور جانور کو جب ذبح کرتے ہو تو پہلا خون جو جانور سے نکلتا ہے وہ نجس بھی ہوتا ہے، جو رہ جاتا ہے اس کے جسم میں، خون جب چھری سے کاٹتے ہو، چار رگیں کاٹنا ضروری ہے، ذبح شرعی چار رگیں کاٹنے کو کہتے ہیں، قصائی کو معلوم ہوتی ہیں، ذبح وہ قطع العوداج الاربعہ، چار رگیں کاٹنا ذبح شرعی ہے، نہ جہاں سے مرضی ہے کاٹ دو، جہاں چھری چلائی کاٹ دو، چار رگیں کاٹنا جانور کی، مرغی کی اور بکرے کی، سب کی، یہ ضروری ہے، پھر کھانے کے قابل ہوتا ہے، اگر یہ نہیں ہوا تو میتا ہے۔ دم حرام ہے، لحم الخنزیر حرام ہے، خنزیر کا گوشت حرام ہے، ہر جگہ، اپنے ملک میں ہو وہاں بھی، یورپ جاؤ وہاں بھی حرام ہے، کسی بھی اس کا پروڈکٹ بھی حرام ہے، خنزیر کے گوشت سے کچھ بھی بنا ہوا ہو، چربی بنی ہوئی ہو، کیپسول بنا ہوا ہو، صابن بنا ہوا ہو، شیمپو بنا ہوا ہو، جو کچھ خنزیر کے گوشت و خون و اجزاء سے بنا ہو حرام ہے۔ وما احل لغیر اللہ بہ، اور جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو، کسی انسان کا، دادا جی کے نام پر قربانی کرتے ہیں حرام، نانا جی کے نام پر حرام، بچے کے نام پر حرام، اللہ کا نام، اللہ کا نام بھی ذکر ہے، دعا ہے خاص، کس طرح ذبح کرنا ہے، بسم اللہ و باللہ و علی ملت رسول اللہ، یہ بعض دعاؤں میں ہے، من اللہ، بسم اللہ و باللہ و من اللہ، قربانی کی دعا، انی وجہت، اب تو کھا چکے ہیں، کر چکے ہیں، ابھی تو ڈکار بھی ختم ہو گئے ہیں قربانی کے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفاً مسلماً وما انا من المشرکین بسم اللہ وباللہ ومن اللہ امرت بذلک وانا اول المسلمین، یا انا من المسلمین، دونوں طرح سے انا من المسلمین بسم اللہ وباللہ، یہ دعا ہے اللہ کے نام پر. بھلے صدقہ ٹھیک ہے، وہ کاٹنا صدقہ، کسی کی سلامتی کے لیے اللہ کا نام لے کر حیوان کاٹنا، اس سے وہ ناجائز نہیں ہو جاتا. سلامتی بچے کی، سلامتی بیمار کی، سلامتی کسی اور کی مطلوب ہے، لیکن نام اللہ کا لیا جا رہا ہے، خوب اللہ کے نام سے کاٹیں. اور جو لیتے ہیں یقین ہو آپ کو، بازار سے جو گوشت لیتے ہو یقین ہو چکن حلال کاٹا گیا ہے، شرائط ذبح اس کے اندر موجود ہیں. یہ قرآن بتا رہا ہے، اس لیے جاننا مومنین کے لیے ضروری ہے. والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحہ، وہ جانور جو گر کے مر گیا ہے، جسے دوسرے جانور نے مار دیا ہے، جو ان حادثوں کے نتیجے میں مر گیا ہے، یہ بھی ناجائز ہے، یہ نہیں کھا سکتے. وما اکل سبو، درندے جس کو چیر پھاڑ گئے ہیں، الما زکی تم، مگر یہ کہ اسے مرنے سے پہلے پہلے تم نے تزکیہ کر لیا ہو، ذبح کر لیا ہو. وما ذبح علی النصب، جو بتوں پر ذبح کرتے ہو تم، جو بتوں کے اوپر جا کر ذبح کرتے ہو وہ جائز نہیں ہے. وان تستقسموا بالازلام، اور تقسیم جو تم کرتے ہو جوئے کے ذریعے سے، جوئے کے نیزے یا جوئے کی سٹک، ازلام کے ذریعے سے یا ایسے چیزوں سے جیسے وہ جوئے کی رقم تقسیم کی جاتی ہے، اگر تم یہ تقسیم کرتے ہو یہ بھی حرام ہے. ذالکم فسقن، مومنوں یہ فسق ہے، یہ دین سے خروج ہے، دین سے نکل جانا ہے. یہ آیت، یہ مضمون یہاں پہ ختم ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد نیا مضمون شروع ہوتا ہے. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم وخشونی، آج کافر دشمنان دین تمہارے دین سے مایوس ہو گئے ہیں، اب ان کی پرواہ مت کرو. خشیت پرواہ کو کہتے ہیں، کھٹکے کو کہتے ہیں، دھیان کو کہتے ہیں. پرواہ اکثر آپ کرتے ہیں جب کوئی ایسا کام ہم مصروف ہوتے ہیں جس میں بچنا چاہتے ہیں کوئی دیکھ نہ لے. مثلا خشیت اکثر جب آپ موبائل کھولتے ہیں، مثلا میاں گھر میں ہوتا ہے، موبائل کھولتا ہے، کال آتی ہے. اب کال کسی کی بھی ہے، ممکن ہے ادھر کوئی نسوانی آواز آ رہی ہے، کوئی کولیگ ہے، کوئی گاہک ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، کوئی رشتہ دار خاتون ہے، پڑوسی خاتون ہے، کوئی بھی ہے، اور اس نے میاں کے نمبر ملایا ہے، اور انہوں نے جو ہی دیکھا کہ خاتون کی کال آئی ہے، اگر بیوی کو پتہ چل گئی تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ حشر کیا ہوگا میاں کا، یہ کال کہاں تک مسئلہ جا پہنچے گا. لہذا موبائل اٹھاتا ہے اور فوراً اٹھا کے باہر نکل جاتا ہے، اور باہر نکل کے بڑے سرگوشی میں بات کرتا ہے، اور ایک آنکھ اس کی دروازے کی طرف ہوتی ہے کہ کہیں آ نہ جائے، اوپر سے دیکھنے لے میں کسی عورت سے بات کر رہا ہوں. اس حالت کو خشیت کہتے ہیں، پرواہ، کھٹکا، دھیان، کہیں پکڑا نہ جاؤں، کہیں پہنچ نہ آئے، کہیں دیکھ نہ لے، کہیں چھاپا نہ مار دے. اس حالت کو کھٹکا، دغدغا، پرواہ، کتنی پرواہ کر رہے ہیں. بعض ہوتے ہیں پرواہ نہیں کرتے، جو کام کرتے ہیں، سگریٹ پینا ہے بچوں کے سامنے پی لیا، جھوٹ بولنا ہے گھر کے سب کے سامنے بھول دیا، کوئی اور غلط منظر موبائل میں کسی میں دیکھنا ہے سب کے سامنے دیکھ لیا، کسی کی پرواہ نہیں کرتے، بے پرواہ. خشیت خوف ہے، لیکن وہ خوف جو کھٹکے کی صورت میں ہوتا ہے انسان میں، کہ کوئی دیکھ نہ لے، یا جیسے کوئی ملاوٹ کر رہا ہے، گاہک ہوشیاری کے ساتھ کرتا ہے کہ کوئی دیکھ نہ لے، بچا کے نگاہوں سے. اس حالت کو خشیت کہتے ہیں. اگر مومن کے دل میں اللہ کی یاد موجود ہو، توجہ و دھیان اللہ کی جانب ہو، جو کام کر رہا ہے اور یہ ذہن میں آ جائے کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے، اس حالت کو خشیت کہا جاتا ہے. کھٹکا کھٹکا اگر کسی کا ہو دل میں اور وہ کھٹکا کرنے نہ دے وہ کام، چونکہ اللہ سے چھپ کے کہاں کرو گے آپ؟ اللہ سے چھپ کے جہاں بھی جاؤ گے وہاں پھر خدا کی بارگاہ میں ہو، پھر اللہ کی بارگاہ میں ہو، پھر اللہ کی کائنات میں ہو۔ ہر چیز پہ نظر ہے، ہر چیز کو اللہ کی ذات احاطہ رکھتی ہے، چھپ نہیں سکتے آپ۔ جس کے دل میں خشیت خدا آ جائے ہر گناہ و جرم سے بچ جاتا ہے، لاپرواہ ہوتا ہے، بے شرم ہو جاتا ہے۔ اسے بتاتے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے، کہتا ہے دیکھتا ہے تو دیکھتا رہے، بے حیا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے، اس سے پہلے تمہارے دلوں میں کھٹکا تھا اور شدید کھٹکا تھا۔ کس کا کھٹکا؟ کفار کا۔ کفار دین اسلام کے دشمن تھے، ازلی دشمن، قسم خوردہ دشمن، کمینے دشمن، گھٹیا دشمن، اور ایسے دشمن جو ہر موقع کی تلاش میں رہتے تھے کہ کب ہمارا بس چلے اس دین کے اوپر، اس دین کے ماننے والوں کے اوپر، تاکہ ہم ان کا قصہ تمام کر دیں، ہم ان کا کام تمام کر دیں۔ اور انہوں نے ثابت بھی کیا، کوئی فرصت موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے۔ اور مومن ہمیشہ ہوشیار، ہمیشہ ہوشیار اور کھٹکے میں رہتے کہ کہیں کفار آ کر ہمارے اوپر حملہ ور نہ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ اب کفار تمہارے دین کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ آج سے نا امید ہو گئے، آج سے مایوس ہو گئے، اب سے تم خدا کا کھٹکا دل میں رکھو، کافر نہیں، اب اللہ کے سامنے جواب دے ہو، اب اللہ کی بارگاہ میں تمہیں جواب دینا ہے۔ اس اعلان کے بعد، اس تبلیغ کے بعد، اس ماموریت رسالت کے بعد، اب تمہارے دلوں میں کھٹکا ایک خدا ہو، خدا پوچھے گا۔ چونکہ اللہ نے کیا کیا، جو اب کھٹکا اللہ کا تمہارے دل میں ہو، پرواہ اللہ کی دل میں ہو، الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے تمہارے لیے دین کامل کر دیا ہے، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور ہم نے اپنی نعمت تام کر دی ہے، اتمام کر دی ہے، دین کامل کر دیا، اکمال کر دیا، اور نعمت کو اتمام کر دیا، تام بنا دیا۔ میں جان بوجھ کر تمام نہیں کہہ رہا، اسی مشکل کی وجہ سے کہ ایک تو اردو ویسے پسندیدہ زبان نہیں ہماری پاکستانیوں کی، قومی زبان ہونے کی وجہ سے، اور اگر ہوتی بھی تو بھی ان قواعد کے ساتھ پڑھائی نہیں جاتی تاکہ اس کے دقیق معانی، صحیح معانی ذہن میں ہوں۔ تمام کرنا ختم کرنے کو بھی کہتے ہیں بول چال والی اردو میں، تمام عربی لفظ ہے، اردو کا نہیں ہے، اردو میں عربی سے آیا ہے، فارسی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن آتے آتے اتنی ہجرت کرتے کرتے عربی سے فارسی اور فارسی سے اردو اور اردو سے پنجابی میں آتے آتے بیچارہ تمام صرف لفظ پہنچا ہے، معنی نہیں پہنچا، معنی ادھر ہی چھوڑا ہے، اپنا صرف اپنا لباس لے کر آیا ہے، اور معنی ہندیوں نے اس کو عطا کیا ہے۔ تمام کر دینا یعنی ختم کر دینا، کھانا تمام ہو گیا، ابھی نہیں ہوا، ابھی پک رہا ہے، لیکن جب انشاءاللہ مومنین ہمت کریں گے تو پھر کھانا کہتے ہیں تمام ہو گیا ہے۔ تمام ہو سے مراد نہیں ختم ہو گیا، دیکھ خالی ہو گئی، اب جو رہ گئے ہیں ان کے لیے دوبارہ اہتمام کیا جائے۔ تمام یہ اردو کا معنی ہے، تمام عربی میں تمام کا معنی وہی اتمام ہی ہے، تام، کمی پوری کر دینا، جس میں کوئی کمی نہ رہے، عرب اس کو کہتے ہیں تمام۔ یہ تمام ہے یعنی کوئی کمی نہیں رہ گئی، جو کچھ درکار تھا، چاہیے تھا، وہ سب پورا ہو گیا۔ مثلا رقم پوری کرنا، تمام کریں یعنی پوری کر دیں، جتنی رقم چاہیے تھی آخری روپیہ پیسہ یہاں پر لا کے رکھ دو، اور جب وہ رکھ دیتے ہیں آپ کہتے ہیں آپ نے قرض تمام کر دیا، آپ نے واجب الادا رقم تمام کر دی، یعنی پوری ادا کر دی آپ نے۔ تمام اس درجے تک پہنچانا کہ تمام کمیاں پوری ہو جائیں، اب کوئی کمی نہیں رہی، اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ ہم نے اپنی نعمت تمہارے اوپر تام کر دی، اتمام کر دی، جو کمی رہ گئی تھی وہ کمی آج رسول اللہ کی زبان مبارک سے ہم نے پوری کر دی، اور آج دین مکمل ہو گیا۔ جس طرح عمارت آپ بناتے ہیں، یہ تمام کا معنی عمارت میں بہتر سمجھیں گے آپ، تعمیرات میں آپ گھر بنا رہے ہیں، اس گھر میں آپ نے بہت کچھ بنا لیا لیکن ایک حصہ رہ گیا ہے، کوئی ایک حصہ گھر کا، جب تک وہ کمی رہتی ہے آپ کا گھر تام نہیں ہے، تمام نہیں ہے، اس حصے کے بنانے سے گھر تمام ہو جاتا ہے۔ اور اس میں بعض علماء نے بڑی ظرافت کے ساتھ تمام کا معنی ذکر کیا کہ ایسا جز جس کے کمی سے اس کو ناقص نہ سمجھا جائے۔ بعض اوقات ہوتا ہے مثلا گھر بنا دیا ہم نے اور گھر کے اندر کوئی ایک آدھ نلکا نہیں لگا، یا گھر کے اندر کوئی بجلی کا ایک آدھ بورڈ نہیں لگا، کسی کمرے میں پنکھا نہیں لگا ابھی تک، یا چمن میں کیاری نہیں بنی ابھی، یا اس کے اندر پودا نہیں لگا، یا کسی حصے کو ابھی رنگ نہیں ہوا، یہ وہ کمی ہے جس سے گھر کو نامکمل نہیں سمجھا جاتا۔ گھر کا ڈھانچہ، گھر کا سٹرکچر اگر پورا ہو جائے، اس میں کوئی کمی نہ رہے، گھر کو مکمل ہی کہتے ہیں، تام ہو گیا۔ بعض علماء نے یہ ذکر کیا ہے کہ اصلی اجزاء، وہ ارکان جن کے نہ ہونے سے اس کا ڈھانچہ نامکمل ہو جاتا ہے، اس کا سٹرکچر نامکمل ہو جاتا ہے، ناقص گنا جاتا ہے، اگر وہ جز نہ ہو اسے ناقص کہتے ہیں، اس جز کے اضافہ کرنے سے وہ تام ہو جاتا ہے۔ اور کمال، اکمال، کمی پورا کرنا نہیں بلکہ اکمال، غرض حاصل کرنا، مقصود حاصل کرنا، جس مقصود کے لیے یہ شے بنائی گئی تھی وہ مقصد بھی اس سے ہم نے پا لیا ہے، بس اس کا مطلب ہے کہ یہ اپنے کمال تک جا پہنچا ہے، یہ کام کمال تک جا پہنچا ہے، جب اس کا مقصود بھی آ گیا، جب اس کا ثمر بھی آ گیا۔ ممکن ہے ایک درخت تام ہو جائے لیکن کمال تک نہ پہنچا ہو، اب پھل نہ لگا ہو اس کے اوپر، یہ درخت تام ہے لیکن کامل نہیں ہے، مکمل اس معنی میں نہیں ہے کہ اس میں پھل نہیں لگا۔ یا ایک انسان کب کامل، انسان کے بارے میں بھی ہے، علامہ اقبال نے بھی لکھا ہے کہ انسان کیسے کامل ہوتا ہے، بعض بزرگان نے بھی لکھا، بڑے ظریفانہ نکات بیان کیے۔ ایک جملہ جو ہمارے استاد بزرگوار ہمیں اکثر فرمایا کرتے تھے، وہ آپ کی خدمت میں، یاد استاد بخیر کہ آپ کی خدمت میں دہرا دیتے ہیں، وہ نقل کرتے تھے بزرگوں کا یہ قول کہ انسان سفر سے مرد کمال تک پہنچتا ہے، سفر سے۔ اب صبح ہی بیگ اٹھا کے نہیں نکل جانا، پھر کہیں کہ مولانا نے کہا تھا، بعض اپنے ایک مطلب کی ایک چیز پوری عمر میں مولانا سے لے کے گھر میں جا ٹھونستے ہیں، اور مولانا نے جو ہزار چیزیں اور بیان کی ہوئی ہیں وہ نہیں کرتے۔ اگر کوئی مرد جا کے گھر میں کہے مولانا نے کہا ہے سفر سے مرد کمال تک پہنچتا ہے، بس میں جا رہا ہوں، تو وہ بی بی، بہت ساری ہماری کیسٹیں ہیں، وہ پوری لے کے اس مرد کو سنائیں کہ مولانا نے صرف یہ ایک جملہ نہیں کہا، اور بھی بہت کچھ کہا ہوا ہے، ان سب پر بھی عمل کرو۔ اپنے مفاد کی بات ایک پکڑ لیتے ہیں اور وہ جا کر دوسرے کو حجت کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ سب باتوں پہ عمل کرو، جو واجب العمل ہیں، قابل عمل ہیں، ان پر عمل کرو۔ یہ بزرگوں کا قول ہے کہ مرد جو گھر میں بیٹھا ہوا ہے، آغوش خاندان میں بیٹھا ہوا ہے، گھر سے کبھی نکلا ہی نہیں ہے، سیر در عرض نہیں کی ہوئی اس نے، یہ کامل نہیں ہے، مرد کامل نہیں، چونکہ تجربہ نہیں اس نے حاصل کیا۔ مرد سفر میں کمال تک پہنچتا ہے۔ یا علماء کے بارے میں ہے کہ وہ عالم جو لکھاری نہیں ہے، انشاء نہیں لکھ سکتا، تالیف نہیں کر سکتا، ان کے بارے میں بزرگوں کا یہ قول ہے کہ عالم یا مرد انگاہ کامل شود کہ نبشتن گیرد، مرد اس وقت کمال تک پہنچتا ہے، عالم دانا، مرد دانا اس وقت کمال تک پہنچتا ہے جب وہ لکھنا شروع کر دے، انشاء شروع کر دے، جب تک سنتا رہتا ہے کامل نہیں ہے، سننے سے کوئی کمال تک نہیں پہنچا۔ یہ میں کمال کے اس نقطے کی طرف آپ کی توجہ دلانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ علامہ اقبال نے بھی لکھا ہے کہ چباید ماردرا تب اے بلندی مشرب نابی، دل گرمی نگاہ پاک بینی جانب تابی۔ ایک مرد کو کمال تک پہنچنے کے لیے کیا چاہیے؟ مرد کو کامل بننے کے لیے ہمت عالی، بلند، پاکیزہ تفکر اور مشرب اور مسلک، اور ایک پر امید دل، مایوس نہ ہو، اور پاکیزہ نگاہ، اور اس کے بعد ایک تڑپتی ہوئی جان، ایک بیتاب جان۔ اگر یہ متا مرد کے اندر پیدا ہو گیا ہے، علامہ اقبال فرماتے ہیں یہ مرد کامل ہے، یہ کامل ہو گیا ہے، ورنہ ابھی مرد کامل نہیں بنا۔ کمال، دین کا کمال، الیوم اکملت لکم دینکم، دین اپنے کمال تک پہنچا دیا اللہ نے اس جز کے اضافے سے جس نے کفار کو مایوس کر دیا، دین کو کامل کر دیا اور نعمت کو تمام و اتمام کر دیا، کمی پوری کر دی۔ اور اب مومنوں، رسول اللہ کو حکم ہے کہ آپ یہ دین کامل، یہ نعمت تام، اور یہ کفار کو مایوس کرنے والی حقیقت ان مومنوں کے سامنے، اس امت کے سامنے بیان فرمائیں۔ اب تمام علماء کے اتفاق سے وہ نعمت اور وہ جز دین کا وہ اعلان ولایت ہے، وہی جملہ جو تمام شیعہ سنی، تمام علماء نے اپنی روایت کی کتابوں میں لکھا ہے اور مانا ہے، روایت جو متواتر عند الفریقین ہے۔ کچھ روایات ہیں شیعوں کے ہاں متواتر ہیں، اہل سنت کے ہاں نہیں سمجھی جاتی۔ کچھ روایت ہیں سنی کے ہاں متواتر ہیں، شیعہ کے ہاں متواتر نہیں سمجھی جاتی۔ لیکن کچھ روایات ہیں جو سارے مسالے کو فرق میں انہیں متواتر روایت کے زمرے میں سمجھا جاتا ہے، اور وہ متواتر روایت یہی حدیث شریف غدیر و رسول اللہ کا فرمانا ہے، یعنی نسب امیر المؤمنین بر مقام ولایت، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو۔ یہ متواتر روایت فریقین کے ہاں اعلان ولایت کیا۔ اس ولایت کے اعلان سے کفار آج تمہارے دین سے مایوس ہو گئے، اس سے دین کامل ہو گیا اور اس سے نعمت تمام ہو گئی۔ اب میں جو میں نے عرض کیا تھا کہ بعض قرآن سمجھنے میں الجھ گئے ہیں، قرآن میں الجھن نہیں، قرآن آسان و قرآن لا ریب ہے، باطل سے منزہ ہے، لا یعطیہ الباطل، ذرا برابر باطل قرآن میں رخ نہیں کر سکتا، رکھنا نہیں کر سکتا۔ یہ باطل اگر کسی کی کھوپڑی میں آتا ہے تو سمجھنے میں اپنی طرف سے آتا ہے، یہ دوسروں کی تلقینات و تعلیمات سے آتا ہے، قرآن میں فقط ہدایت موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہم نے نعمت کو تمام کر دیا۔ الجھے یہ ہیں کہ یہ جو پہلا حصہ ہے آیت کا، حرمت علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر وما احل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما زکیتم وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام ذلکم فسق۔ یہ آیت، یہ حصہ، یہ باعث ہے تکمیل دین کا، یعنی یہ جانوروں کی حرمت، ان جانوروں کو بتانا کہ یہ حرام ہے مومنوں، خنزیر حرام ہے، مردار حرام ہے، جو گر گیا ہے حرام ہے، جسے دوسرے جانور نے مارا حرام ہے، جسے درندے نے چیر پھاڑ کھایا حرام ہے، جسے ذبح نہیں کر سکے حرام ہے۔ یہ مضامین ہیں جن سے دین تکمیل ہوا ہے۔ اب اس میں عموماً ذوقی جواب تو دیتے رہتے ہیں لوگ، لیکن اصلی جواب یہ بنتا ہے جیسا بعض مفسرین نے ذکر فرمایا ہے کہ اصلی جواب یہ ہے کہ آیت کا لہجہ دیکھو۔ یہ دو باتیں ہیں، وہ لہجہ یہ ہے کہ پہلا حصہ آیت کا جس میں حیوانوں کا ذکر ہے، مرداروں کا ذکر ہے اور ممانعت ہے، نہ ہی کی جا رہی ہے، ذالک فسق کہا جا رہا ہے کہ یہ فسق ہے اگر تم مرتکب ہوئے ان احکام کی خلاف ورزی کی، ذالکم فسقن، یہ فسق ہے، دین سے خروج ہے. اس کو اصطلاح میں کہا جاتا ہے یہ تحدید ہے. تحدید یعنی یہ توبیخ ہے، یہ سرزنش ہے، یہ من کیا جا رہا ہے، یہ بچایا جا رہا ہے، برحضر رکھا جا رہا ہے، تحذیر اور تحدید ہے. آیت کے حکم کے اندر، لہجے کے اندر، خطاب کے اندر کہ خبردار یہ نہ کرنا، یہ نہ کرنا، یہ نہ کرنا. اس کو اصطلاح میں کہتے ہیں تحدید، روکنا، من کرنا، برحضر رکھنا، اجتناب کا دستور دینا، پابند کرنا کہ خبردار یہ جرم ہے، یہ ممانعت ہے، یہ غلط کام ہے، یہ ہرگز نہیں کرنا. اور دوسرا حصہ الیوم یئس الذین، یہ بشارت ہے، یہ امتنان ہے، یہ احسان ہے، لہجہ ہی ایک نہیں ہے. پہلا حصہ تحدید ہے، دوسرا حصہ امتنان ہے. اب تحدید کبھی بھی امتنان نہیں ہو سکتا، تحدید احسان نہیں ہو سکتا. یہ نہیں کہہ سکتے آپ کہ دیکھا ہم نے کس طرح تمہارا دین کامل کر دیا، تمہیں ڈرا کر دھمکا کر کہ یہ غلط کام ہے، یہ خبردار نہیں کرنا، ہم نے تمہارا دین کامل کر دیا. تحدید اور امتنان، ان میں فرق ہے. امتنان منت، منت اردو میں، پنجابی میں منت کرنا یعنی کسی کی خوش آمد کرنا، کسی کے آگے جا کے رونا، گڑ گڑانا اور اس کا دل نرم کرنا، استرحام کرنا، استظلام کرنا کہ مجھ پر رحم کریں، معاف کر دیں جی، مہربانی فرمائیں، یہ منت کرنا ہوتا ہے. منتیں کر کر کے اور سماجتیں کر کر کے کسی کے پاؤں پکڑنا، یہ منت کہلاتا ہے اردو میں. منت منا عربی زبان میں ہے، لقد من اللہ منا، جس کو ہم اردو میں احسان کرنا کہتے ہیں. احسان کرنا، اللہ نے بہت عظیم احسان کیا تمہارے اوپر کہ تم میں سے نبی مبعوث فرمائے. اس کو کہتے ہیں امتنان، یعنی احسان جتلانا. کوئی اچھی چیز دے کر پھر اس کو دہرانا کہ دیکھا یہ چیز آپ کو عطا کی ہے. امتنان ہمیشہ کچھ دے کر ہوتا ہے، نعمت کے دینے کے بعد ہوتا ہے. امتنان احسان جتلانے کا نام ہے، اور اس آیہ کریمہ میں امتنان ہے. امتنان تحذیر اور امتنان ایک نہیں ہو سکتے. علماء بہتر متوجہ ہو سکتے ہیں، مومنین بھی کوشش کریں، چونکہ قرآن علماء کے لیے فقط نازل نہیں ہوا، مومنین کے لیے، ناس کے لیے، متقین کے لیے. ہم نے مشکل زبانیں سیکھ لیں اور آسان نہیں سیکھی. انگلش سے قرآن آسان ہے اگر سیکھیں، کمپیوٹر سے بھی آسان ہے، فزکس سے بھی آسان ہے، کیمسٹری سے بھی زیادہ آسان ہے، اور ریاضی سے تو بہت ہی آسان ہے. یہ جو کچھ آپ سیکھے ہوئے ہیں اس سے بہت آسان ہے. جتنی مہارتیں عام لوگوں کے اندر ہیں، ان جوانوں کے اندر ہیں، حیرت ہوتی ہے ہمیں ان کی صلاحیتوں کے اوپر کہ اتنی کم عمری میں اس کے اندر اتنی صلاحیت ہے. اور پھر بہت تعجب ہوتا ہے کہ اتنی عظیم صلاحیت کے ہوتے ہوئے یسار قرآن، آسان قرآن اس کو پڑھنا بھی نہیں آتا. جسے اللہ نے فرمایا لقد یسرنا القرآن، اگر یہ قرآن آ جائے پڑھنا، ہمیں سمجھنا آ جائے، آسان قرآن ہمیں آسانی سے سمجھ میں آ جائے، سارے امور ہمارے ٹھیک ہو جائیں. میں فقط آپ کو یہ نہیں کہ آیات کی پیچیدگیاں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، وہ عرض کرنا یہ ہے عزیزان، اللہ نے فرمایا میں نے دین کامل کر دیا، میں نے دین تمام کر دیا. کامل و تمام کر کے رضیت لکم الاسلام دینا، اس اسلام کو تمہارے لیے دین کے طور پر میں نے پسند کیا ہے. یہ دین کامل اور تام کر کے، نعمتیں اضافہ کر کے، کمیاں پوری کر کے، آخری جز اضافہ کر کے، مہم ترین رکن قائم کر کے اپنے رسول کے ذریعے تمہارے سامنے پیش کر دیا، اور دین اسلام پسند کیا تمہارے لیے. ورضیت لکم الاسلام دینا، دین اس حکم کو کہتے ہیں، آئین کو کہتے ہیں جس کی اطاعت کی جائے. وہ آئین اور حکم جس کی اطاعت کی جائے. اطاعت حکم دین ہے. آئین و قانون اللہ کا کام ہے بنانا, بشر حق نہیں رکھتا دین بنانا. دین قانون ہے, حکم, اور آئین جس کی بشر نے اطاعت کرنی ہے اس کو اصطلاح میں دین کہا جاتا ہے. میں تکرار کر رہا ہوں, زبانوں پہ چڑھ جائے چونکہ ذرا اجنبی سی بات ہے, نامانوس سی بات ہے, اس لیے تکرار سے آپ کے ذہنوں کو مانوس کر رہا ہوں. دین وہ حکم اور آئین اور قانون دین ہے جس کی انسان نے, مومن مسلم انسان نے جو تسلیم ہو گیا ہے اپنے پروردگار کے سامنے اور اس نے ارادہ کر لیا ہے, ٹھان لیا ہے کہ میں نے اس حکم کی اطاعت کرنی ہے, جس کی اطاعت پر اس نے عہد کر لیا ہے, اب یہ قانون اس کا دین ہے, لازم الاطاعت ہے. خب اسلام دین ہے ہمارا, یعنی واجب الاطاعت ہے. دین اسی لیے ہے کہ اطاعت کرنی ہے. اگر اطاعت نہیں کی ہم نے, جس حصے کی اطاعت کی وہ ہمارا دین ہوگا, اور جس کی ہم نے اطاعت نہیں کی وہ دین نہیں شمار ہوگا ہمارا. چونکہ ہم نے اطاعت نہیں کی, پیروی نہیں کی, جھٹلا دیا, ٹھکرا دیا اور اس کو ترک کر دیا, جو متروک ہو گیا وہ ہمارا دین نہیں شمار ہوگا. اللہ کا فرمانا ہے کہ جو دین میں نے پسند کیا ہے تمہارے لیے اس کو پہلے میں نے کامل کیا ہے, اس کو درجہ اتمام تک پہنچایا ہے, اس کی کمیاں دور کی ہیں, اس کو درجہ کمال تک پہنچا کر, درجہ اتمام تک پہنچا کر تبلیغ کروا کے تمہارے سامنے پیش کیا. وَرَضِیْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. اب تم غور کرو جو تمہارے پاس ہے. اللہ نے فرمایا جو میرے پاس تھا, جو میں نے اتارا ہے, جو میں نے اپنے نبی کو دیا ہے, جو میرے نبی نے تمہارے سامنے پیش کیا ہے وہ ہے کامل, وہ ہے مکمل, اس میں کوئی کمی نہیں ہے, اور وہ میں نے پسند کیا ہے بطور دین تمہارے لیے. اس کا نام میں نے رکھا ہے اسلام اور تمہارے لیے پسند کیا ہے. اب تم غور کرو جو تمہارے پاس ہے, اپنے پاس جو موجود ہے ذرا اس کو دیکھو, آیا یہ وہی ہے جو قرآن نے پیش کیا ہے, جو اللہ نے پیش کیا ہے, جو رسول اللہ نے پیش کیا ہے؟ رسول اللہ نے جو پیش کیا وہ کامل تھا, کمی دور کر کے پیش کیا. اس پہ ذرا توجہ فرمائیے, جو رسول اللہ نے پیش کیا کمال کے بعد, کمال کے ساتھ, اتمام کے بعد, تکمیل کے بعد, اہم ترین رکن کی تاسیس کے بعد, یہ تمہارے لیے مکمل کر کے اب پسند کر دیا کہ یہ تمہارا دین ہے جو اللہ نے تمہارے لیے پسند کیا ہے. اب آپ دیکھو, آپ کے پاس جو موجود ہے, آپ جس پر عمل پیرا ہو, آپ جس کو روزانہ کی زندگی میں وہ آئین جس کی اطاعت کر رہے ہو, جس کی اطاعت کے پابند ہو, آیا وہ وہی کامل ہے جو اللہ نے بنایا ہے؟ وہ وہی تام ہے جو اللہ نے بنایا ہے؟ وہ وہی پسندیدہ ہے جو اللہ نے تمام کیا ہے؟ اب اپنے دین کو ہم دیکھیں, فردی طور پر, اجتماعی طور پر, قومی طور پر, مسلکی طور پر, کیا وہ سب کچھ ہمارے پاس ہے جو تام مکمل کر کے ہمیں دیا گیا؟ کیا ہے آج ہمارے پاس؟ دیکھو, دین وہی ہے جس کی اطاعت کرتے ہو, جس کی اطاعت نہیں کر رہے ہو, جس کو چھوڑا ہوا ہے وہ تمہارا دین نہیں ہے, وہ اللہ کا دین ہے, تمہارا دین نہیں ہے. انسان کا دین اس وقت دین بنتا ہے جب اسے اطاعت میں لے آتا ہے, جب اسے عمل میں لے آتا ہے, جب اسے پریکٹس میں لے آتا ہے, جب اسے منشور بنا لیتا ہے, جب اس کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے. جتنے حصے پر اطاعت کرے گا اتنا حصہ اس کا دین کہلائے گا, اور جس حصے پر اس نے اطاعت نہیں کی, عمل نہیں کیا, وہ اس کے دین کے زمرے میں شمار نہیں ہوگا. اب آپ دیکھو آپ کے پاس کتنا دین ہے, ہر چیز اپنی دیکھو. دین کامل, دین کامل میں کوئی کمی نہیں ہے, کسی شعبے کی کمی نہیں ہے, نہ آپ کی انفرادی زندگی کی کمی ہے, نہ آپ کی کاروباری زندگی کی کمی ہے, نہ آپ کے تعلیمی زندگی کے احکام کی کمی ہے، نہ آپ کے عدالتی نظام کی کمی ہے، نہ آپ کے سیاسی نظام کی کمی ہے، نہ آپ کے حاکمیت کی کمی ہے، نہ آپ کی زندگی کے کسی لین دین کے شعبے کی کمی ہے، چونکہ اگر کمی رہ گئی تو یہ دین کامل نہیں ہے۔ اور قرآن گواہی دے رہا ہے الیوم اکمل، تو ہم نے اسے کمال تک پہنچا دیا ہے، وہ اتمم تو اور ہم نے اسے تمام اور تام بنا دیا ہے، ساری کمیاں دور کر دی ہیں۔ بس ہماری طرف سے جو آیا تھا اس میں کوئی کمی نہیں تھی، اور تمہارے پاس آج جو کچھ موجود ہے وہ کتنا ہے، اس میں کچھ کمی ہے یا نہیں ہے؟ ہمارے پاس کون سا دین ہے؟ اگر آپ نے فقط عبادت کا دین لے لیا اور کاروبار کا، تجارت کا دین چھوڑ دیا، اگر آپ نے فقط رسومات کا حصہ لے لیا اور سیاست سے متعلقہ دین چھوڑ دیا، اگر آپ نے اپنا پسندیدہ دین لے لیا، اللہ کا پسندیدہ دین چھوڑ دیا، انسان کا پسندیدہ دین اور ہے، اللہ کا پسندیدہ دین اور ہے۔ ہمارے پاس ہمارا پسندیدہ دین ہے، ہمارا پسندیدہ دین ہلکا پھلکا، تھوڑا سا، اور زندگی کے کچھ شعبے کے متعلق، ایک خاص وقت سے متعلق مختصر تھا، مختصر سا۔ اس مختصر میں زندگی کی کوئی تعلیمات موجود نہیں ہیں، یہ ہمارا پسندیدہ دین ہے۔ ہمارا پسندیدہ دین جو روزانہ ہمارے کرائے کے خطیب ہمیں پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں، ہمارے رینٹل ذاکر ہمیں پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں، ہمارے پیشاور سخنگو تکرار کر کے ہمارے کانوں میں بھرتے ہیں، وہ ہمارا پسندیدہ دین سناتے ہیں۔ اس لیے تو ہم انہیں بار بار داد دیتے ہیں، اس لیے تو ہم انہیں پسند کرتے ہیں، چونکہ وہ ہماری پسند کی بات کرتے ہیں۔ اور اللہ کا پسندیدہ دین، اللہ کا پسندیدہ دین لوگوں کا اتنا ناگوار ہو جاتا ہے کہ رسول اللہ کو بھی پیش کرتے ہوئے کھٹکا محسوس ہوتا ہے، رسول اللہ کو بھی جھجک محسوس ہوتی ہے۔ کر دوں بیان، اللہ کا پسندیدہ دین بیان کر دوں ان لوگوں کو، کیا یہ لوگ بھی پسند کریں گے اس کو؟ کیا یہ لوگوں کا بھی پسندیدہ ہوگا؟ جو اللہ نے پسند کیا ہے مخلوق خدا بھی پسند کرے گی، مومن بھی پسند کرے گا؟ مشکل ہے عزیز من، یہی دشواری ہے، یہی اصل نقطہ ہے باریک۔ ہمیں وہ پسند نہیں ہے جو اللہ نے پسند کیا ہے، ہمیں کچھ اور پسند ہے، ہم نے اپنی پسند کا خود بنوا لیا ہے، آرڈر پہ بنوا لیا ہے، پیسے دے کے بنوا لیا ہے، پیشہ وروں سے پروفیشنل سے بنوا لیا ہے، اور انہوں نے بنا کے سنوار کے ہمیں بیچ بھی دیا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا ہوا تھا، ان پیشہ وروں کو بھی فرمایا ہوا تھا، لا تشترو بے آیاتی سمنن قلیلا، میری آیات سے جعلی دین بنا کے بیچو مت، فروخت مت کرو، کرایہ مت لو، فیسے مت لو، جو کچھ میں نے مقرر کیا ہے اسے پہنچاؤ، بلغ بلغو، تبلیغ کرو، اسے پہنچاؤ، اگر وہ نہ پہنچایا تم نے کچھ بھی نہیں پہنچایا۔ عزیزان، یہی ایام، یہ اشرہ ولایت جو عید سعید قربان سے شروع ہوتا ہے عید غدیر تک، یہ ایام بہت اہم ہیں، مومنین توجہ کریں ان ایام کی طرف۔ مومنین ان ایام میں، زیادہ ایام سوگ کی تیاریوں میں ہوتے ہیں، محرم آ رہا ہے قریب، رمضان میں بھی محرم کی تیاری کرتے ہیں اور عید پہ بھی محرم کی تیاری کرتے ہیں۔ بھلے محرم میں محرم کا سوگ کرو، عید میں عید کا حق ادا کرو، غدیر پہ غدیر کا حق ادا کرو۔ اگر غدیر پہ غدیر کا حق ادا ہوتا تو شاید تمہیں محرم کا سوگ منانا ہی نہ پڑتا، اگر غدیر کا حق ادا ہو جاتا، اگر ولایت کا حق ادا ہو جاتا، شاید تمہیں یہ سوگ نہ منانا پڑتا اور صورت کچھ اور ہوتی۔ لیکن غدیر میں فقط بخن بخن کیا، حق ادا نہیں کیا۔ آج ان ایام ولایت میں، مجالس ولایت میں، روز ولایت، ہم دیکھیں جس رکن سے اللہ نے دین کو تمام کیا، کامل کیا، وہ رکن کہاں ہے؟ پروردگار، وہ رکن کہاں ہے جس کے ذریعے اللہ نے دین مکمل کیا؟ یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول تبلیغ فرمائیے، فان لم تفعل، اگر یہ رکن انجام نہ پایا، تبلیغ نہ ہوا، کم از کم شیعہ تو یقین رکھتے ہیں نا، غیر شیعہ کے علماء بھی فرماتے ہیں، لیکن شیعہ علماء اتفاق رکھتے ہیں، شیعہ سب کا ایمان ہے کہ یہ آیت خطبۃ الوداع میں ہی نازل ہوئی، جو عجۃ الوداع میں اور جوفا کے مقام پر نازل ہوئی، بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ عرفہ کے مقام پر، انہیں بھی یہ قبول کرتے ہیں کہ یہ حجۃ الوداع میں، چونکہ سورہ مائدہ آخری سورہ ہے، حجۃ الوداع میں اس کا بیشتر حصہ حجۃ الوداع میں نازل ہوا ہے، اور یقیناً یہ آیات اسی موقع کی ہیں، لیکن ان دو مقام میں فرق ہے، وہ بھی علماء اہل سنت میں اختلاف ہے کہ بعض علماء اہل سنت عرفہ میں اس کا نزول قرار دیتے ہیں اور بعض علماء اہل سنت جوفا کے مقام پر، جو خطبہ بیان فرمایا اس کے بعد، لیکن علماء امامیہ تو اتفاق رکھتے ہیں، پس شیعہ امامیہ ان کے اندر تو تردید نہیں ہونی چاہیے کہ یہ خطبہ نازل ہوا، یہ آیت نازل ہوئی خطبہ جوفا میں، خطبہ غدیر میں، خطبہ غدیر میں کیا ہوا، جس پر دین تکمیل ہوا، ولایت کا اعلان ہوا، پس شیعہ تلاش کر، وہ رکن کہاں ہے آج تیرے پاس، اس رکن کو کدھر کھو بیٹھا ہے، وہ کہاں گم ہو گیا تجھ سے، جس کے ذریعے اللہ نے دین پسند کیا تھا، جس کے ذریعے اللہ نے دین، پس جو تو گلے لگائے ہوئے ناقص ہے، یہ اللہ کا پسندیدہ دین نہیں ہے، جس دین میں ولایت نہ ہو وہ اللہ کا پسندیدہ دین نہیں ہے، ولایت نہ فقط نام ولایت کا، توجہ فرمائیں، ولایت نظام ولایت کا، جو کافر کو مایوس کر دے، جو کافر کو نا امید کر دے، کافر کو ولایت کا لفظ نا امید نہیں کرتا، ولایت کا عقیدہ نا امید نہیں کرتا، ولایت ولا و محبت کے معنی میں اسے مایوس نہیں کرتی، غدیر میں ولایت کا جب اعلان ہوا تو جنہوں نے داد دی، بخن بخن کی، واہ واہ کیا، وہ سب کس بات پہ داد دے رہے تھے، خوش تھے، ان سب نے متفقہ طور پر یہ معنی کیا، یا ان میں فوراً یہ معنی معروف کروا دیا گیا کہ یہ من کنت مولا، یہ مولا ولا ہے، ولا محبت کو کہتے ہیں، اور رسول اللہ فرما رہے ہیں جس نے مجھ، جو میرا محبت رکھنے والا ہے مجھ سے، وہ اب میرے بعد علی سے محبت رکھے، اور سب نے یک زبان کہا کہ ہم رسول اللہ کے اس فرمان کو مانتے ہیں، آمنا و صدقنا و سر آنکھوں پر، ہم دل و جان سے علی سے محبت رکھتے ہیں، لیکن اللہ نے محبت ابلاغ نہیں فرمائی، اللہ نے ولایت ابلاغ فرمائی، چونکہ رسول اللہ نے اس سے پہلے انہیں پوچھ لیا تھا، ولایت کا معنی تو پتا ہے تمہیں، سب نے کہا معلوم ہے، اس مجمع کو معلوم تھا، کیا معنی تھا ولایت کا، رسول اللہ نے فرمایا، الست اولا بکم من انفسکم، اے لوگو، اے مومنو، بتاؤ تمہارے نفوس پر تم سے زیادہ میرا اختیار ہے یا نہیں ہے، تمہارے نفوس پر، تمہاری زندگیوں کے اوپر، تمہارے امور کے اوپر، تمہارے معاملات میں تم سے زیادہ میرا اختیار ہے یا نہیں ہے، الست اولا بکم من انفسکم، تمہارے نفسوں پر میں تم سے زیادہ اختیار رکھتا ہوں یا نہیں رکھتا، سب نے کہا بلا یا رسول اللہ، ایسے ہی ہے حضور، آپ ہم پر، ہم سے زیادہ اختیار رکھتے ہیں، تب جناب نے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، تو آج تک اگر تمہارے نفوس پر اختیار میرا تھا، اب جان لو کہ میرے بعد علی کا اختیار ہے تمہارے نفسوں کے اوپر، تمہارے زندگیوں کے اوپر، تمہارے معاملات کے اوپر، تمہاری سیاست کے اوپر، تمہاری حکومت کے اوپر، تمہاری تجارت کے اوپر، تمہاری عدالت کے اوپر، تمہارے گھروں کے اوپر، تمہاری اولادوں کے اوپر، ہر چیز جو مومن مسلمان سے تعلق رکھتی ہے کلمہ گو سے، اس پر حکم خدا سے اب یہ حق ہے، ان کا حق و اختیار ہے، ولایت امت کے امور کے اختیارات کا نام ہے، وہ اختیارات کس کے پاس ہوں، جسے اللہ نے منسوب کیا ہے، اب ہم نے، ہمارا پسندیدہ نظام کیا ہے، ہمارے اختیارات کس کے پاس ہیں، نسلوں کی نسلیں ہم کیسے جا رہے ہیں اور کتنے خوش بھی ہیں، انہی کاموں پر کتنے خوش ہیں، ولایت کی مجالس پہ کتنے خوش ہیں، سوگ کی مجالس پہ کتنے مطمئن ہیں کہ ہم نے تو بہت حق ادا کر دیا. بعض تو اپنے کلام میں، گفتگو میں، اشعار میں صلہ مانگتے ہیں کہ ہمارے ان کلام کا صلہ، ہماری ان باتوں کا صلہ، وہ تو جنت بھی نہیں بنتا، جنت سے بھی مافوق کوئی چیز ہے. باتوں کا صلہ، آپ کی باتوں کا صلہ، کہ جبکہ دین اللہ کا پسندیدہ دین اور اللہ کے پسندیدہ دین کا جو رکن، جو پسندیدہ بنایا جس نے دین کو، وہ رکن ہی تم نے قائم نہیں کیا، وہی تمہارے پاس نہیں ہے. دین کامل اللہ نے ابلاغ فرمایا، آج ہمارے پاس کیا موجود ہے؟ ہم اپنے دین کو دیکھیں، وہ دین کامل ہے یا نہیں ہمارے پاس؟ اگر نہیں تو مطمئن ہو جائیں کہ نجات دین کامل میں ہے. جو اللہ نے دین پسند کیا اس میں نجات ہے، جو ہم نے پسند کر لیا وہ فقط دھوکے کے لیے ہے، وہ فقط دل خوش کرنے کے لیے ہے، وہ اس دنیا کے مشغلے کے لیے ہے، وہ اللہ کے ہاں دین شمار ہی نہیں ہوتا، اس کو دین کے زمرے میں درج نہیں کیا جاتا. دین وہ آئین ہے، وہ حکم ہے جس کی مومن اطاعت کرے، جس پر عمل کرے وہ اس کا دین کہلاتا ہے. جو اطاعت کی حد میں نہ آئے وہ اس کا دین نہیں ہے. حکم اس لیے دیا گیا، اس رکن کے احیاء کا، آئمہ نے اس لیے بیان فرمایا، بنی الاسلام علی خمسۃ اشیاء، اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے، علی الصلاۃ والزکاۃ والحج والصوم والولایہ، پانچ ارکان پر دین استوار ہے، نماز، روزہ، حج، زکات اور ولایت کے اوپر. اور پھر اس کے بعد راوی پوچھتا ہے کہ آیا یہ پانچوں رکن ایک جیسے ہیں؟ امام نے فرمایا نا، سب سے اہم ولایت ہے، اگر یہ رکن قائم ہوا نماز بھی قائم ہو جائے گی، اگر یہ رکن قائم ہوا حج بھی قائم ہو جائے گا، اگر یہ رکن قائم ہوا، یہ بنیادی رکن ہے دین کا. ولایت یعنی نظام حکومت، مومنین کے اختیارات، مومنین کی زندگیوں کی زمامداری، اس کو ولایت کہتے ہیں. وہ اسے چھوڑ دیا، اسے فقط تذکروں میں رکھ لیا، اسے فقط مجلس کا موضوع بنا لیا، اسے فقط ہم نے ذہنی تصویر بنا لیا، تو دین نہیں ہے. دین وہ ہے جو اطاعت میں اتر کے اطاعت میں آ جائے، ذہنوں سے نکل آئے، کتابوں سے نکل آئے، کتاب خانوں سے نکل آئے، مدرسوں سے نکل آئے، گفتگو سے نکل آئے اور اطاعت کی شکل میں آ جائے، وہ دین ہے. اس پر عمل کرنے والا دیندار ہے، اس کو اپنانے والا مومن ہے، اس کو اپنانے والا پیرو ولایت ہے. ورنہ رسول اللہ اسی لیے احساس اپنے دل میں فرما رہے تھے، اے پروردگار، اگر ان کے سامنے یہ رکن بیان کر دوں، تکمیل دین کا رکن بیان کر دوں، اور یہ تکمیل دین کا رکن ان کی سمجھ میں ہی نہ آئے، ان کے پلے ہی نہ پڑے، یہ اپنے لیے الگ دین پسند کر لیں اور اللہ کے پسندیدہ دین کو چھوڑ دیں، اور آپ گواہی دیں گے، آپ بھی گواہی دیں گے، ہم سب گواہی دیں گے کہ رسول اللہ کا خوف درست تھا، حق بے جانب تھا. آج 1400 سال بعد کہاں ہے ولایت؟ شیعہ جواب دے، کہاں ہے ولایت؟ جو مانتا ہے وہ بتائے کہاں ہے یہ رکن، کہاں ہے اللہ کے دین کا پسندیدہ رکن؟ دین کا اصلی ستون کدھر ہے؟ اس دین کی طرف ہجرت کی ضرورت ہے، اس دین کی طرف رجوع کی ضرورت ہے. رخ کرو، اللہ کا فرمانا ہے، فاقم وجہک للدین حنیفا، رخ سیدھا کرو دین کی طرف. ہمارا رخ نہیں ہے دین کی طرف، ہمارا رخ اپنی پسندیدہ زندگی کی طرف ہے. رخ دین کی طرف کرو اپنا، فاقم وجہ کا، پہلے رخ ٹھیک کرو، باقی کام بعد میں کرنا، پہلے رخ ٹھیک کرو، پہلے راستہ درست اپناؤ، پہلے میدان درست انتخاب کرو.
اس لیے قربانی کی دعا میں یہ دعا رکھی گئی ہے کہ کہو انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا مسلما وما انا من المشرکین. پہلے شرک دور کر اپنے آپ سے، پہلے پاک کر اپنے آپ کو، پہلے اعلان کر انی وجہت وجہی، میں نے اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیا ہے، دین کی طرف کر لیا ہے، دین حنیف کی طرف کر لیا ہے، سیدھے دین کی طرف کر لیا ہے. رخ ٹھیک کریں ہم، ہمارا رخ ٹھیک دین کی طرف نہیں تھا، 1400 سال سے ہمارے ہاتھ میں وہی رکن نہیں آیا جس کا ذکر ہم نے سب سے زیادہ کیا، جس کا تذکرہ سب سے زیادہ کیا، جس پہ بخن بہت کی، وہی رکن آج دکھانے کے قابل نہیں، موجود نہیں. اور یہ بہت تأسف کا مقام ہے کہ 1400 سال اور ہر سال جشن غدیر بھی ہے، لیکن مکمل دین کی تکمیل کرنے والا جز مکمل و متمم مفقود ہے مومنوں کے ہاں. عزیزان، اس روش کو تھوڑا سا ترک کرنا پڑے گا، اس عادت کو کہ ہم آئیں سننے پہ اکتفا کریں اور سننے کو ہی ثواب سمجھ لیں. اور یہی دین کا عالی ترین فریضہ یہ ہے کہ ایک جگہ اجتماع ہو اور ہم سنیں، اور سن کے پھر سنانے والا اپنی طرف، ہم اپنی طرف چلے جائیں. اس طرح تو 1400 سال اور گزر جائیں گے اور اللہ کا پسندیدہ دین متروک و محجور رہے گا، اور اللہ کے نبی یہ شکوہ کریں گے، رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن محجورا. محشر میں جا کر نبی شکوہ کریں گے، اے میرے پالنے والے، میری قوم نے، ان قومی میری قوم نے، اتخذوا هذا القرآن محجورا، میری قوم نے اس قرآن کو متروک رکھا ہے، اس قرآن کو محجور رکھا ہے، اس قرآن سے دور زندگی بسر کی انہوں نے، ان کے گھروں میں ہوتے ہوئے انہوں نے قرآن سے دور اور قرآن سے باہر زندگی بسر کی. قرآن ان کا منشور نہیں تھا، دین پسندیدہ اللہ کا ان کا دین نہیں تھا. اگر رسول میرے خلاف گواہی دے دیں، اللہ اکبر، اگر اپنی امت کے خلاف رسول گواہی دے دیں اور شکوہ کر دیں. عزیزان، جو ہمیں بتایا گیا طریقہ کار، ہم کملی میں چھپ جائیں گے، ہم وہاں بگدڑ سے فائدہ اٹھا لیں گے، ہم محشر کی رش میں کہیں گم ہو جائیں گے، ہم فلاں جگہ جا کے غائب ہو جائیں گے، خوب یہ اگر ہمیں پیشہ ور راستے بتاتے رہے، تو رسول اللہ کا دین، اللہ کا دین، اللہ کا پسندیدہ دین اسی طرح متروک رہے گا، اور شیاطین کا بنایا ہوا آئین ہر اسلامی ملک میں نافذ رہے گا، اور مسلمان اس آلودگی میں آلودہ رہے گا، اور ساری نسلیں اس آلودگی میں آلودہ رہیں گی. یہ ایام متوجہ کرنے کے لیے ہیں، یہ ایام ان نقطوں کی طرف دھیان دینے کے لیے ہیں. ان ایام میں فقط جمع ہو کر اور جشن منا کر اور پھر ہم کہیں ہم نے حق یوم ادا کر دیا، نہیں ہوتا. عہد کے دن ہیں، اگر عہد کر لیں، احیاء کریں، ولایت کو احیاء کریں تاکہ دین زندہ ہو. آج کفار مایوس ہیں یا مسلمان مایوس ہیں؟ آج نا امید کون لگتا ہے، پریشان کون لگتا ہے؟ کفار مایوس و پریشان ہیں، مسلمان مایوس و پریشان ہیں، جبکہ اللہ کا فرمانا تھا کہ یئس الذین کفروا، مایوسی و نا امیدی کفار کو حاصل ہونی چاہیے تھی. کیوں؟ اس لیے کہ دین کامل اگر امت کے پاس ہوتا تو آج دشمنان دین مایوس ہوتے، دین خدا پسندیدہ دین ترک کر کے آج مسلمانوں کو مایوس ہونا پڑ رہا ہے، انہیں نا امید ہونا پڑ رہا ہے. اس نا امیدی کو امید میں بدلنا صرف ایک رمز و راز ہے اس کا، اور وہ قرآن، اور قرآن کی طرف رجوع، اور اللہ کا پسندیدہ دین اپنانا، اور اللہ کے پسندیدہ دین کی طرف رجوع کرنا ہے، تاکہ یہ سرزمین بھی، پاکستان بھی، اور تمام سرزمینیں، اسلامی سرزمینیں جن کے اندر مسلمان اللہ کا پسندیدہ دین اپنا کر امید پیدا کریں اپنے اندر، مایوسی دور کریں اپنے اندر سے، رجا پیدا کریں اپنے اندر، اور نا امید اپنے دشمنوں کو کریں اور اللہ کے دشمنوں کو کریں. نا امیدی کی حد ہے کہ آپ معمولی کاموں کے لیے بھی دشمنوں کے ملک میں جا کر، اس وقت پاکستانی ملت بہت پر امید ہے کہ وزیراعظم امریکہ گئے ہوئے ہیں اور وہاں سے اس ملت کے لیے بہت کچھ مشکلات حل کر کے لوٹیں گے، کشمیر کا مسئلہ حل کر کے آئیں گے، قرضوں کا مسئلہ حل کر کے آئیں گے، دہشت گردی وہیں حل کر کے آئیں گے. یوں ہونا چاہیے تھا. یا یہ گہوارہ اسلام، یہ مسلمانوں کی سرزمین، یہاں پر امید لوگ ہونے چاہیے تھے، یہاں پر امید دنیا کو نظر آنی چاہیے تھی. وہ اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا. ہم نے تفرقے میں، فرقہ واریت میں ولایت کو الجھا دیا، ہم نے اس کو شیعہ سنی کا مسئلہ بنا دیا، قرآن کے حکم کو، فرمان کو. ہم نے اپنی لذت زبان کے لیے یا اپنے مالی مفادات کے لیے جو امت کی نجات کا ستون تھا، اسے موضوع جھگڑے کا بنا دیا، اسے تفرقے کا موضوع بنا دیا. دعا گو ہیں خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ پروردگار ہم سب کو، و تمام مسلمین کو، و تمام مومنین کو، تمام روح زمین پر ایمان رکھنے والے انسانوں کو، پروردگارہ دین کامل و دین تام کی معرفت عطا فرما. خداوندہ اس دین کامل کے رکن کامل کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ تو ولی مومنین ہے اور کافروں کا ولی طاغوت ہے. خداوندہ ان اولیاء طاغوت سے تمام مسلمین کو نجات عطا فرما. خداوندہ اپنی ولایت کے سائے میں تمام مومنین کو زندگی کی توفیق عطا فرما، قرآن و عطرت کے فرامین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنی اطاعت و بندگی کی توفیق عطا فرما، اپنی ذات کی معرفت عطا فرما، اپنی ذات کا قرب نصیب فرما، امت اسلامیہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما. پروردگارہ امت اسلامیہ کو فتنوں سے رہائی عطا فرما، ان فتنہ گروں کو فتنوں سمیت نیست و نابود فرما، فتنہ داعش و تکفیریت کو محو فرما، اس کے بانیوں اور حامیوں کو رسوا فرما، حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما، سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کو دشمنوں کی شر سے محفوظ فرما، انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کو اندرونی بیرونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، ملک کے اندر امن و امان قائم فرما، دہشت گردی، فرقہ واریت، فتنہ و فساد و نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما، ان کے حامیوں اور بانیوں کو رسوا فرما. پیروان امیر المومنین جہاں کہیں بھی ہیں، بالخصوص حجاز میں، یمن میں، شام میں، عراق میں، لبنان میں، افغانستان میں، نائجیریا میں، و بالاخص پاکستان میں، ان سب کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما. اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما. آپ اپنی قبولیت طاعت و اعمال کے لیے بانی مجلس، شرکاء مجلس، منتظمین مجلس کی توفیقات میں اضافے کے لیے، صحت و سلامتی کے لیے اور تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد.